بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها اجتہاد کی شرعی حیثیت کے عنوان پر آج کا درس ہونا ہے. یہ عنوان قدرے مشکل ہے میری اپنی ناقص علمی اعتبار سے کہ کس طرح میں آپ کو سمجھاؤں. یہ اہل علم کی ذمہ داری کہ اس عنوان کے اوپر بہتر انداز میں وہ سمجھانا جانتے تاہم اس ٹاپک کو آسان سے آسان جملوں میں آسان پیرائے میں لانے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم بات کو سمجھ سکیں. اور میں پوری کوشش کروں گا کہ اس عنوان کو سمجھانے میں آپ کا کم سے کم وقت ضائع کروں کیونکہ درس کا یہ سلسلہ صرف آج کی رات تک محدود نہیں ہے. باہر میں نے دیکھا ہے تو پورا کا پورا ایک چارٹ ہے. روزانہ تراویح کے بعد درس ہے اور ہمارے دین میں یہ چیز نہیں ہے کہ کسی کو اتنا زیادہ پابند کر دو اور اتنا تکلف حتیٰ کہ وہ اکتانا شروع کر دے. اس لیے میں اپنی گفتگو کو کوشش کروں گا کہ آدھے گھنٹے کے اندر پورا کروں انشاءاللہ. ساڑھے نو بجے ہیں, دس بجے تک انشاءاللہ آپ بیٹھے رہیں اور امید کافی کہ انشاءاللہ اس عنوان کو ہم سمجھ لیں گے. میں اس عنوان کو کئی حصوں میں تقسیم کروں گا. سب سے پہلے لفظ اجتہاد کی تعریف بتاؤں گا کہ اجتہاد کہتے کس کو ہے, اجتہاد کہتے کس کو ہے. اس کے بعد پھر بتاؤں گا کہ اجتہاد کرنے والا جس کو مجتہد کہتے ہیں, مجتہد کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے. اجتہاد کیا ہے, مجتہد کسے کہتے ہیں. پھر بتاؤں گا کہ اجتہاد کی شرعی حیثیت کیا ہے اور پھر اجتہاد کی چند مثالیں بھی دوں گا تاکہ بات واضح ہو سکے. سب سے پہلے لفظ اجتہاد پر غور کریں. کسی بھی کام کو انجام دینے میں بھرپور کوشش کرنا, اتنا کوشش حتیٰ کہ خود کوشش کرنے والے کو یقین ہو جائے کہ اب اس سے زیادہ میں کوئی کوشش نہیں کر سکتا، تو اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ کسی کام کو انجام دینے میں کوشش کرنا، محنت کرنا، بھرپور کوشش کرنا، اتنا کہ خود اس کو یقین ہو کہ اب میرے بس میں نہیں ہے کہ اس سے مزید میں کوشش کر سکوں۔ اس مسئلے میں کوشش کی جو انتہا ہے اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ یہ اجتہاد کی لفظی تعریف ہے، لفظی، معنوی نہیں، یہ لغوی تعریف ہے، اصطلاحی نہیں۔ لفظ اجتہاد کی معنوی تعریف، اصطلاحی تعریف یہ ہے، احکام شریعہ کی روشنی میں، احکام شریعہ یہ قرآن و حدیث ہے، احکام شریعہ کی روشنی میں بطریق استدلال، بطریق استخراج، بطریق استنباط مسائل کا اخذ کرنا، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ یعنی کوئی ایک مسئلہ ایسا ہے جس مسئلے کو اس نے تلاش کیا تو نص صریح سے اس کو نہیں ملا، یعنی قرآن کی کسی آیت میں یا نبی علیہ السلام کی کسی حدیث میں اس کی صراحت نہیں ملی، صراحت نہیں ملی۔ دیکھیں اس چیز کو نوٹ کریں کہ صراحت نہیں ملی۔ کبھی آپ یہ بات نہیں سنیں گے کہ قرآن و حدیث میں جس کی صراحت نہ ہو، ایسا نہیں ہے، صراحت نہ ملے۔ ہو سکتا ہے صراحت ہو لیکن ایک شخص کو صراحت نہیں ملی۔ آنے والے ہر دور کے حالات میں مسائل کھڑے ہونے ہیں، ہوتے رہے ہیں، ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ ترتیب یہ ہے کہ ہر مسئلے کا جواب قرآن کریم سے دیا جائے، حدیث رسول سے دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی مسئلے کا حل صراحت کے ساتھ قرآن و حدیث سے نہیں ملتا تو پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلے کا حل پیش کرنا، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اور اجتہاد کرنے والے کو مجتہد کہتے ہیں۔ مجتہد ہر خطیب نہیں ہو سکتا، ہر واعظ یا ہر مقرر یا ہر مفتی، ہر فاضل، ہر عالم دین مجتہد نہیں ہو سکتا۔ مجتہد کے اندر کوئی شرائط ہے، مثلا اس کے اندر لطافت ادراک ہو، فقہی عقلیت رکھتا ہو، اس کے اندر بصیرت موجود ہو، اس کے پاس شریعت کے نسخ کا علم ہو کہ ناسخ کس کو کہتے ہیں، منسوخ کس کو کہتے ہیں۔ یہ چند جملے ہیں، اس کے بعد آسانی آ جائے گی انشاءاللہ۔ تقدم کو، تاخر کو جانتا ہو، راجے اور مرجو کے قواعد جانتا ہو، یہ اس کے پاس صلاحیت موجود ہو۔ اسی طرح روات کے حوالے سے مکمل بصیرت رکھتا ہو، راوی کے حالات، اس کی عدالت، اس کا ضبط، یہ ساری چیزیں اس کے علم میں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے عرف کو اور ان کی عادتوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہو، کیونکہ جب لوگوں کے عرف اور عادتوں سے واقف ہوگا اور احکام شریعہ کا جملہ علم اس کے پاس موجود ہوگا تو پھر احکام شریعہ کی روشنی میں مسئلے کا اخذ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا کہ لوگ کس طور اور تف پہ چل رہے ہیں، لوگوں کا مزاج کیا ہے، لوگوں کے اطوار کیا ہیں، وہ بھی جانتا ہے اور شرعی احکام پر بھی مکمل عبور ہے۔ اب لوگوں کے مسائل کا حل شرعی احکام سے کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر ان صفات سے متصف نہیں تو پھر اس شخص کو مجتہد نہیں کہہ سکتے. اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ ہر شخص مجتہد نہیں ہو سکتا. اتنی علمیت جو چند میں نے الفاظ پیش کیے ہیں, ہو سکتا ہے کہ بعض ساتھیوں کو سمجھ نہ آئے ہوں, لیکن ان الفاظ میں سے ہر لفظ کے اندر عبارتیں موجود تھیں. جتنے میں نے الفاظ ایک مجتہد کی صفات میں گنوائے ہیں, اصل میں ہر لفظ کے پیچھے ایک عبارت ہے, ایک باب ہے, ایک چپٹر ہے. یہ ساری چیزیں جب ایک شخص کے اندر آ جائیں گی, باہر ایک گاڑی ہے, نمبر اس کا ہے 528, اس کو ذرا سائڈ پہ کر لیں, 528 نمبر. ان تمام صفات سے جب متصف ہوگا اس شخص کو مجتہد کہتے ہیں. اب اجتہاد کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران. جب کوئی مجتہد اجتہاد کرے اخلاص کی بنا پر, قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑے تعمق اور تدبر کے بعد مسئلے کو پیش کرے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ مسئلہ شریعت کے بالکل مطابق نکل جائے, اس نے مسئلہ پیش کیا اور پتہ چل گیا. میں مثالیں دوں گا کہ جو اس مجتہد نے اجتہاد کیا تھا, نص صریح تو بالکل اسی طرح موجود ہے, جو نص ان کے پاس نہیں تھی بالکل حدیث بھی یہی کہتی ہے جو حدیث اس کے پاس نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہوا امت میں مجتہد ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے, یہ بہت بڑا اعزاز ہے, اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس کے بارے کچھ نہیں کہہ سکتے. اتنا بڑا مقام ہے, اتنی بڑی شرائط ہے, اس کے باوجود بھی اس مجتہد کا بھی اور اس کے معتقدین کا بھی یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ اجتہاد کیوں کیا, ان کے پاس دلیل نہیں تھی. ان کے پاس اتنے بڑا فقیہ اور امام ہونے کے باوجود بھی ان کا علم ناقص ہے, ان کا علم ناقص ہے, کمی ہے, اور کمی کی بنا پر ہی اجتہاد ہوتا ہے. اگر وہ اجتہاد شریعت کے مطابق نکلے تو نبی علیہ السلام کو فرمانے سے بخاری کی حدیث ہے فَلَهُ اجران, اللہ تعالیٰ اس مسئلے کے بتانے پر اس شخص کو ڈبل ثواب دیتا ہے. ایک تو اس نے دین کا مسئلہ بتایا, اس کا اجر, محنت کی اس کا اجر. دوسری بات ہے اس کے سامنے صلاحت کے ساتھ کوئی دلیل نہیں تھی, بڑی محنت کی, قرآن و حدیث کی روشنی میں اخلاص کے ساتھ اس نے مسئلہ بتایا, اس محنت کا بھی اجر ہے اور دینی مسئلہ بتانے پر بھی اجر ہے. آگے فرمایا کہ فَإِنْ أَصَابَ فَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ, اگر مجتہد نے اجتہاد کے ذریعے کوئی مسئلہ بتا دیا کہ میرے علم کے مطابق, میری بصیرت کے مطابق, میری علمی فقاہت کے مطابق تمہارے اس سوال کا یہ جواب مجھے سمجھ آ رہا ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ جواب, وہ مسئلہ جو ایک مجتہد نے بتایا ہے قرآن و حدیث کے خلاف نکلا, دلیل مل گئی کہ نبی علیہ السلام کا فرمان تو بالکل اس کے برعکس ہے, تو فرمایا کہ فلہ اجر واحد, پھر بھی اسے ایک ثواب اللہ ضرور دے گا اس کے اخلاص کی بنا پر. اس مسئلے کو نوٹ کر لیجیے, اخلاص کی بنا پر. اخلاص اس میں بھی ہے اور اخلاص اس کے ماننے والوں میں بھی ہونا چاہیے. ان میں اخلاص کیا ہے کہ جب اسے معلوم ہو جائے کہ جو میں نے مسئلہ بتایا تھا وہ حدیث کے خلاف نکلا ہے, اس کا اخلاص یہ ہے کہ وہ فوراً رجوع کر لے, رجوع کر لے. یہی وجہ ہے ائمہ کرام کا یہ موقف ہے, ائمہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں ہم نے جو مسائل تمہیں بتائے ہیں, ہمارا ہر وہ مسئلہ جو قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے ہم نے اپنی زندگی میں رجوع کر لیا اور سن لو مرنے کے بعد بھی ہمارا ان مسائل سے رجوع ہے. ماننے والوں کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ اگر اتحاد انہوں نے لے لیا اور کہیں سے ان کو دلیل مل گئی, دلیل مل گئی اور وہ دلیل اس اتحاد کے خلاف تھی, تو اس مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے, وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا مسلمان ہو اس کی یہ ذمہ داری ہے, اس کا یہ اخلاص ہے کہ جب یہ دیکھے کہ فلاں مجتہد کا یہ اتحاد ہے اور حدیث یہ ہے تو فوراً اس اتحاد میں تعویل کرے, حدیث میں تعویل نہ کرے. اتحاد میں تعویل یہ کرے کہ یقیناً یہ حدیث فلاں مجتہد تک نہ پہنچی, انہیں معلوم نہ تھی تبھی تو اتحاد کیا, اگر یہ حدیث ہوتی فلاں مجتہد یہ کبھی اتحاد نہ کرتا, یہ تعویل کرتا. اور کرنی چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے کہ رائے ہے اتحاد ہے اور ادھر حدیث ہے, حدیث میں اس نے اگر تعویل کی, حدیث میں تعویل کی کہ دیکھیں یہ حدیث تو مجھے مل گئی ہے لیکن فلاں مجتہد کا تو یہ اتحاد ہے, وہ تو بہت بڑا عالم تھا, یہ تو ہو نہیں سکتا, یہ حدیث وہ نہ جانتے ہوں, حدیث وہ جانتے ہوں گے, لا مالا یہ حدیث ضعیف ہوگی یا منسوخ ہوگی یا اس کا عمل متروک ہو چکا ہوگا, ورنہ فلاں مجتہد ایسی بات نہ کہتے. اس طرح کی تعویلیں کر کے حدیث کو چھوڑ دینا اور اتحاد کو لینا اپنے آخرت کی تباہی کی علاوہ اور کچھ بھی نہیں. مجتہد کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک امتی, وہ ایک امتی. مجتہد کا جو اتحاد ہے اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم ضمنی ہے, قطعی نہیں ہے. اب جو تھوڑا سا دین سے واسطہ ہے وہ سمجھ رہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس کا حکم ضمنی ہے, قطعی نہیں ہے. قطعی جو ہے یہ یقین پہ دلالت کرتا ہے, ضمنی چیز جو ہے اس میں احتمال ہے, یعنی ضمنی چیز میں شک ہوتا ہے, ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو اور ہو سکتا ہے یہ بات صحیح نہ ہو. اتحاد کا حکم کیا ہے؟ ضمنی ہے, قطعی نہیں ہے. اس لیے کہ قطعی حکم جو ہے قرآن کا ہے, یہ حدیث مصطفیٰ کا ہے, یہ حکم قطعی ہے, یقینی ہے کہ جو کچھ قرآن کریم میں ہے بالکل یہی اللہ کا فیصلہ ہے, جو کچھ حدیث میں ہے یہی اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن اتحاد کا حکم جو ہے قطعی نہیں ہے, بلکہ یہ ضمنی ہے, ہو سکتا ہے اسی طرح ہو اور ہو سکتا ہے اس طرح نہ ہو. حضرات, یہ جو کچھ میں نے کہا یہ اپنے ذاتی جذبات نہیں تھے. آئیے اج چند مثالیں آپ کے آگے رکھتا ہوں کہ اس کا حکم واقعی ضمنی ہے یا قطعی ہے. بڑی معروف حدیث ہے, سنن نسائی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں. ایک قبیلے کے لوگ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں, آ کر عرض کرتے ہیں ہمارے علاقے میں ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے, اب اس کا حل ہمیں نہیں مل رہا, اب ہم کہاں جائیں, کس کے پاس جائیں اور کیا کریں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں, ہماری برادری میں ایک نوجوان کا نکاح ہوا ہے, نکاح ہو گئی. اتفاق یہ دیکھیے کہ نکاح جب ہو رہا تھا حق مہر کسی کو یاد نہیں رہی, حق مہر کا طے کرنا کسی کو یاد ہی نہیں رہا. ہاں بھی گواہ کہاں ہے, ولی کون ہے, چلو جی ٹھیک ہے تو راضی ہے, یہ ساری باتیں ہو گئی, نکاح کا خطبہ بھی ہو گیا, حق مہر سب کو بھول گئی. یہ حق مہر کیا دو گے, یہ بات ہی بھول گئی. شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا, نکاح ہو گیا, ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی, خالی نکاح ہوا تھا کہ وہ لڑکا جس کا نکاح ہوا ہے وہ فوت ہو گئی ہے, وہ فوت ہو گئی ہے. اب جب وہ فوت ہو گئی ہے, اب اس کی جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ آیا ہے, تو اب لوگوں نے آوازیں اٹھائیں کہ حق مہر, بعض نے کہا پتہ نہیں حق مہر بنتی ہے کہ نہیں, رخصتی تو ہوئی نہیں تھی, وہ بھائی نکاح تو ہو گیا تھا, نکاح میں بات ہی نہیں چلی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حق مہر یہ ہے, کچھ کہتے ہیں یہ ہے, لڑکی والوں کی ڈیمانڈ
حق مہر کے بارے کچھ بلند ہے، لڑکے والے کہتے ہیں نہیں نہیں اتنی ہو۔ آخر کار پوری برادری کے لوگوں نے کہا کہ اس طرح کرو، یہ جھگڑے کا حل نہیں ہے، لڑکی والے لڑکے والوں کی نہیں مانتے، وہ ان کی نہیں مانتے، اس کا حل یہ ہے دو چار سنجیدہ برادری کے لوگ مدینہ چلے جائیں۔ اور اس وقت مدینہ تو رسول صحابہ کرام کے ساتھ بھرا ہوا ہے، یہ سارے شاگرد ہیں کن کے؟ محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاؤ مسئلے کا حل مل جائے گا۔ اب ہم مدینہ میں آئے اور ہم نے جس سے بھی پوچھا کہ یہ مسئلہ کون بتائے گا، سب نے کہا عبداللہ بن مسعود کے پاس جاؤ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہماری کہانی ہے۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ حق مہر اس لڑکی کو ملے گی کہ نہیں ملے گی، اور اگر ملے گی تو کون سی حق مہر، جو لڑکی والے کہہ رہے ہیں یا لڑکے والے، کن کی بات مانی جائے گی بتائیں۔ حضرات سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، تمہارے اس سوال کا جواب مجھے نہیں آتا۔ اتنا علم، شخصیت، مقام، اب میں ان کی عظمت کو ہانی پیش کر رہا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ جاؤ مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا۔ آپ بتائیں، ان کا جی مجھے آتا ہی نہیں، میں کیسے؟ وہ چلے گئے۔ حدیث میں آتا ہے تقریباً ایک مہینے کے پاس دوبارہ آتے ہیں، ایک مہینہ گزر گیا بیٹا خاموش، ایک مہینہ گزر گیا، ایک مہینے کے بعد وہ دوبارہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہم جس کے پاس بھی گئے کسی کو بھی جواب نہیں آتا۔ اچھا اخلاص اور لوگ دیکھیے، آج تو بس آپ کو جواب نہیں ملے گا جب تک آپ کا کسی مولوی سے واسطہ نہیں پڑا، مولوی سے واسطہ پڑنے کی دیر ہے، ہر سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ وہ تو بیٹھے ہوئے، آتا ہے تب بھی دے دیں گے، نہیں آتا تب بھی آپ کو جواب دے دیں گے۔ ایک مہینہ گزر گیا، قافلے نے آ کر کہا عبداللہ اب آپ بتائیں ہم کہاں جائیں، ایک مہینہ ہو گیا دھکے کھا رہے ہیں ایک مسئلے کی خاطر، کہاں جائیں؟ جس کے پاس جاتے ہیں وہ یہی کہتا ہے مجھے نہیں آتا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اچھا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے توحید مان دی، فرماتے ہیں کہ اجتہد برائی، تمہارے اس سوال کے جواب کے لیے میں اجتہاد کر رہا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دے رہا ہوں، صراحت کے ساتھ مجھے جواب نہیں آتا، میں ایک اجتہاد کر رہا ہوں، احادیث کو قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھ کر ایک نتیجہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن سن لیجئے سن لیجئے، فَإِن كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، اگر میرا جواب جو میں تمہیں دینے لگا ہوں، میں جو جواب دینے لگا ہوں یہ میرا اجتہاد ہے، اگر میرا یہ جواب شریعت کے مطابق نکلا، کہیں سے تمہیں حدیث مل گئی کسی کونے میں بھی زندگی کے کسی حصے میں تمہیں دلیل مل گئی اور دلیل میرے جواب کے مطابق ہوئی، تو پھر اس وقت یقین کر لینا کہ یہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے خصوصی مہربانی فرمائی تھی، میرا کوئی کمال نہیں تھا۔ وَإِن كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، لیکن اگر زندگی کے کسی موڑ پر تم دیکھو کہ میرا اجتہاد حدیث کے خلاف ہے، غلط ہے، حدیث مل گئی اور حدیث جو میں جواب دینے لگا ہوں اس کے خلاف ہے، تو پھر یقین کر لینا یہ مجھ سے غلطی لگی ہے، شیطان کا دھوکہ ہے، اللہ کے دین کا اس میرے جواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے اجتہاد، مجتہد کا یہ عقیدہ ہو اور باقی امت کا بھی اتحاد کے بارے یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ جب تک امت کا یہ عقیدہ تھا، امت ایک پلیٹ فارم پہ جمع تھی، جب یہ عقیدہ تباہ ہو گیا اور مجتہد کے اتحاد کے بارے ہم نے ایسا فیصلہ کر لیا کہ یہ اتحاد قطعی ہے، ضمنی نہیں ہے، قطعی ہے، جس طرح قرآن کا حکم قطعی، حدیث کا حکم قطعی، جب اتحاد کا حکم قطعی قرار دیا، امت کا حصوں میں تقسیم ہو گئی، اس لیے کہ دنیا کے ہر کونے میں جہاں جہاں مجتہد رہتے تھے۔ اور یہاں ایک بات بتا دوں، محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اتحاد کا تعلق کسی خاص قبیلے یا علاقے یا وطن یا زمانے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ قیامت تک اتحاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کہا اتحاد کا دروازہ بند ہو گیا، جھوٹ کہا۔ نہیں نہیں، یہ ہمارا دین بین الاقوامی ہے، علاقائی نہیں، اس دین کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ قیامت تک یہی دین چلے گا اور قیامت تک مسائل آتے رہیں گے، متحدین لوگوں کے ان مسائل کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرتے رہیں گے۔ قیامت تک دروازہ کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہے۔ اتحاد کا دروازہ بند نہیں ہے۔ سنا، یہ توحید باندھی، توحید باندھی، توحید باندھنے کے بعد پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے سے کہتے ہیں اب میں تمہیں جواب دینے لگا ہوں۔ جب جواب دینے لگے تو اتنی دیر میں کچھ اور لوگ بھی آ کر بیٹھنا شروع ہو گئے کہ ایک محدث گفتگو کر رہے ہیں، ہم بھی سن لیں۔ فرماتے ہیں کہ نہ لڑکی والوں کی بات مانی جائے گی نہ لڑکے والوں کی بات مانی جائے گی۔ یہ دیکھو کہ جس لڑکی کا نکاح ہوا، اس نکاح سے پہلے اس لڑکی کی بہنوں کا نکاح ہوا، اس کی اور بہنیں بھی ہیں، خالہ زاد بہنیں ہیں، پھوپھی زاد بہنیں ہیں، اور برادری میں ایک ترتیب ہوتی ہے۔ تو جو ان کی بہنیں اور ان کے گھروں کی اور لڑکیاں جن کی شادی ہو چکی ہے، ان کے نکاح میں جو حق مہر ہے اس کا بھی حق مہر وہی رکھ دو۔ اور چونکہ نکاح ہو چکا ہے، بھلے رخصتی نہیں ہوئی، تب بھی اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے تو یہ عدت بھی گزارے گی۔ فلحل میراث ہو، جب جداد تقسیم ہوگی، بھلے اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی لیکن جداد میں اس کو بھی حصہ ملے گا بحیثیت بیوی کے۔ میرا یہی جواب ہے۔ بس جب جواب دے کر فارغ ہوئے اور جو لوگ آ کر بیٹھنا شروع ہو گئے تھے، اسی دوران ایک آدمی فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، اور نسائی کی حدیث ہے، فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا عبداللہ، آپ نے جو اس مسئلے کا جواب دیا ہے، اس مسئلے کا یہی جواب محمد رسول اللہ نے دیا تھا، میرے کانوں نے سنا تھا، میں موجود تھا، یہی سوال نبی علیہ السلام سے کیا تھا، بالکل نبی علیہ السلام نے یہی جواب دیا تھا عبداللہ جو آپ نے جواب دیا ہے۔ اب یہ تصدیق ہو گئی۔ عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگوں، ہر آدمی کی زندگی میں خوشی بھی آتی ہے، غمی بھی آتی ہے، کوئی چھوٹی خوشی کوئی غمی۔ میری زندگی میں دو بڑی خوشیاں آئی ہیں۔ ایک سب سے بڑی خوشی اس دن ملی جس دن میں اسلام میں داخل ہوا تھا، اس خوشی کا بھی حوالہ نہیں دے سکتا۔ اور اسی طرح چوٹی کی خوشی آج ہوئی ہے کہ میرے اتحاد کی تصدیق میرے محمد مصطفیٰ کی حدیث سے ہو گئی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اتحاد کسے کہتے ہیں، اتحاد کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ چوٹی کا متحد ہو، اس کے اتحاد میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اس امت میں سب سے پہلے متحد پتہ ہے کون گزرے ہیں؟ اس امت میں سب سے پہلے متحد، سب سے چوٹی کے متحد، چوٹی کے متحد کون گزرے ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات، محدثین کا اتفاق ہے اس گھرانے پر کہ جو اس گھر کو اللہ نے عزت دی، یہ عزت صحابہ کرام کے پورے گھرانوں میں سے کسی گھر کو نہیں ملی۔ مثلا کئی عزتیں ہیں جن میں ابوبکر صدیق کا گھرانہ منفرد ہے۔ میں ایک عزت کا حوالہ دے کر، چونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ بات تو سمیٹنا ہے، آپ اندازہ لگیں۔ محدثین کے اتفاق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں صرف یہ واحد ایک ہی گھرانہ ہے جس گھرانے کی چار پشتیں صحابہ کرام ہیں۔ چار پشتیں کیا ہے؟ پورے صحابہ میں۔ اب جاؤ، یہ عزت کسی سے، یہ عزت اس گھرانے سے چھین کے دکھلاؤ۔ ابوبکر صدیق خود صحابی، ان کے والد ابو قحافہ صحابی، فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے، ابو قحافہ صحابی، ان کے بیٹے ابوبکر صدیق صحابی، ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن صحابی، عبد الرحمن کا بیٹا محمد وہ بھی صحابی۔ چار پشتیں صحابہ کا تکیہ رکھتی ہیں، صرف ایک گھرانے کو عزت ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ یہ اس امت کے پہلے متحد ہے۔ اتنا بڑا مقام لائیے، پوری امت میں کوئی ایسا مجتہد پیش کیجیے جس کا مقام وہ ہو جو میرے ابوبکر صدیق کا مقام ہے. اس کے باوجود آئیے ان کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک اتحاد رکھتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جو میں نے ٹائم مانگا تھا وہ مکمل ہونے والا ہے, اگر آپ آگے چند منٹ دیں گے تو میں چلوں گا, ورنہ میں اپنے وعدے کا پابند ہوں, بات مکمل نہیں بھی ہوگی تو میں چھوڑ دوں گا انشاءاللہ. بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شخص آتا ہے, شخص آیا, اس نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کی کہ رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے, انی رأیت اللیلۃ فی المنام ذلۃ, رات میں سویا ہوا تھا اور رات میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے اوپر بادل آ گئے ہیں, چھتری نما ایک بادل ہے, میں نے دیکھا آسمان کے اوپر بادل آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا, تنتف السمنا والعسنا والعسلا کے بادلوں سے بارش شروع ہو گئی ہے, لیکن بارش کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. بارش شروع ہو گئی ہے لیکن بارش کے اندر پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے, بلکہ کس چیز کے قطرے ہیں, گھی کے اور شہد کے قطرے ہیں. بارش ہو رہی ہے, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور بارش کے اندر گھی ہے اور شہد ہے. فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا, میں نے دیکھا کہ جہاں یہ بارش ہو رہی تھی نیچے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے اور وہ لوگ بارش کے قطروں کو جمع کر رہے ہیں. قطروں میں کیا ہے, گھی ہے اور شہد, قطروں کو جمع کر رہے ہیں. فل مستقصرو ول مستقلو, میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو تو بہت زیادہ قطرے مل گئے گھی کے اور شہد کے قطرے کم ملے, اور کچھ کو دیکھا کہ شہد کے قطرے زیادہ مل گئے اور گھی کے کم ملے, بس کسی طرح قطرے لوگ جمع کر رہے ہیں. اچانک میں نے دیکھا کہ ایک رسی ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹکی ہوئی ہے. فأراک اخذت به فعلوت, میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اس رسی کو پکڑا اور ایک دم آسمان کے اوپر آپ پہنچ گئے. جب آپ پہنچ گئے آپ کے پیچھے میں نے ایک اور آدمی کو دیکھا, اس نے بھی رسی پکڑی اسی طرح جس طرح آپ نے پکڑی تھی, وہ بھی آسمان پر پہنچ گئے. پھر میں نے ایک اور شخص کو دیکھا, اس نے رسی کو پکڑا اور آسمان پر پہنچ گیا. پھر میں نے ایک اور شخص کو دیکھا, اس نے رسی پکڑی, جب درمیان میں گیا تو رسی ٹوٹ گئی, رسی ٹوٹ گئی, لیکن پھر ایک دم رسی جڑ گئی, ایک دم رسی جڑ گئی, بس میرا خواب پھر ختم ہو گیا. میں خواب یہ اسی طرح کا دیکھتا رہا. اب آپ بتائیں کہ میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عرض کرتے ہیں بے ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول, میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں, اگر آپ اجازت دیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے اس کی روشنی میں میں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں, آپ کی موجودگی بتاؤں گا, میں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں, مجھے آپ اجازت دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ہمیں ابو بکر تجھے اجازت ہے, تم نے خواب سن لی ہے؟ جی ہاں سن لی ہے. ہاں تم اس خواب کی تعبیر بتاؤ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب قرآن و حدیث کی روشنی میں خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں. حضرات, یہ خواب کی تعبیر بالاتفاق یہ اجتہادی مسئلہ ہے کہ جب کوئی خواب دیکھے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں, ایک اہل علم آپ کو اس خواب کی تعبیر بتاتا ہے کہ آپ نے خواب کیسا دیکھا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے خواب کے اندر جو بادل دیکھا ہے, اما الظلم ذلت فہی الاسلام, یہ جو آپ نے بادل دیکھا ہے نا, یہ اصل میں اسلام ہے, یہ اسلام ہے. اور جو آپ نے گھی اور شہد کے قطرے دیکھے ہیں, تو گھی سے مراد قرآن کریم ہے, قرآن کریم ہے، اور شہ سے مراد قرآن کریم کی لذت ہے، قرآن کریم کی مٹھاس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک لذت رکھی ہے نا، ایک مٹھاس رکھی ہے اس میں، یہی ہے یہی ہے، بس یہی رک گئے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، اصبت ام اخطأت، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے جو حصہ سنا سمجھا، جو میں نے خواب کی تعبیر بتائی ہے کہ یہ جو چھتری تھی، یہ جو بادل تھا یہ اسلام ہے، اور یہ جو قطرے تھے یہ قرآن اور اس کی لذت ہے، تو کیا میں نے یہ خواب کی تعبیر صحیح بتائی ہے؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اصبت بعضن و اخطأت بعضن. ابو بکر، آدھی تعبیر تو نے صحیح بتائی ہے اور آدھی غلط بتائی ہے، آدھی تعبیر صحیح بتائی اور آدھی غلط بتائی. یعنی اس امت کے پہلے مجتہد کے اتحاد میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے. اتنا علم، اتنی معرفت، اتنا ادراک، اتنی بصیرت، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آدھی تعبیر تمہاری صحیح ہے اور آدھی غلط ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور اکثر محدثین کہتے ہیں، کاش اس دن ابوبکر صدیق تعبیر نہ بتاتے بلکہ تعبیر محمد الرسول اللہ بتاتے. البتہ محدثین نے جو آگے نقطہ واضح کیا کہ غلطی کس چیز میں تھی، غلطی کس چیز میں تھی، تو محدثین کا ایک نقطے پر اتفاق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس شخص نے خواب کے اندر دو چیزیں دیکھی تھی، خواب کے اندر دو چیزیں، ایک گھی اور ایک شہد. ابو بکر صدیق نے اس کی تعبیر صرف قرآن، اس کی مٹھاس، لذت، یہ ایک ہی چیز بتائی ہے، جبکہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں اور دونوں کی تعبیر مختلف ہونی چاہیے. اور وہ کیسے؟ وہ یوں کہ شہد کو قرآن میں شفا کہا گیا ہے، شہد کو قرآن میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھی کو بھی شفا کہا ہے. اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گائے کے گھی کے اندر شفا رکھی ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے. قرآن کریم میں شہد کو شفا کہا گیا ہے، حدیث میں گھی کو شفا کہا گیا ہے، یہ دونوں چیزوں میں شفا ہے. آئیے اسی طرح قرآن کو بھی شفا کہا گیا ہے، قرآن کو بھی شفا کہا گیا ہے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث کو بھی شفا کہا گیا ہے. الا سالوہ اذا لم یعلموہ انما شفاء العیہ السوال. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے فیصلے کو بھی شفا کہا ہے. تو دو چیزیں دیکھی تھیں، اس کا مطلب یہ ہے یہ دونوں چیزیں جو نیچے اتر رہی ہیں، جن میں شفا ہے، ایک ان میں قرآن ہے اور دوسرا حدیث رسول ہے. اخطأت بعضاً اصبت بعضاً واخطأت بعضاً، کہ آپ کے اتحاد کا ایک حصہ صحیح ہے اور ایک حصہ غلط ہے. مجتہد کے اتحاد میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور وہ اتحاد صحیح بھی ہو سکتا ہے. ان کی بات کن کا مقام ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک شخص آتا ہے اور آخر عرض کرتا ہے، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ بتائیں کہ ایک آدمی حج پہ گیا، اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے گیا، حج کے سارے ارکان اس نے ادا کر لیے، ابھی صرف آخری ایک رکن باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ طواف الوداع. سب سے آخری رکن طواف الوداع. ابھی طواف الوداع باقی تھا کہ اس کی عورت کو مخصوص ایام شروع ہو گئے، جن دنوں میں نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ بیت اللہ کا طواف کر سکتی ہے. اب وہ ایام شروع ہو گئے، اتنے میں قافلہ بھی تیار ہو گیا واپسی کے لیے. اب اس عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ حج کا یہ رکن چھوڑ کر قافلے کے ساتھ چلی جائے، یا اسے یہ رکن پورا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا چاہیے؟ اس شخص نے سوال کیا، کس سے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کے بارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ میرے ہاتھ میں پیالہ تھا، وہ پیالہ میں نے پیا، ابوبکر صدیق کو پلایا. جب عمر کی باری آئی نا، اس نے تو پیالہ اتنا پیا، اتنا پیا وہ دودھ، حتیٰ کہ میں خود خواب میں عمر بن خطاب کے ناخن دیکھ رہا تھا کہ ناخنوں سے دودھ نکل رہا تھا. صحابہ کرام نے عرض کی اس کی کیا تعبیر ہے, اتنا دودھ پی گئے اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ نے ان کو یہ علم عطا کیا ہے. دودھ سے مراد علم ہے, جن کی علمیت کو محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیش کرے ان کی علمیت میں شک کر سکتے ہیں. اس شخص نے سوال کیا اس عورت کو کیا کرنا چاہیے. سیدنا عمر بن خطاب کافی دیر سوچتے رہے, کوئی حدیث نہ ملی, کوئی حدیث رخصتی کی نہ ملی یا وجوب کی بھی نہ ملی کہ جانا چاہیے, نہ قسم کی کوئی حدیث نہ ملی. نہیں جانا چاہیے کوئی حدیث نہ ملی. جب نہ ملی تو پھر کیا کریں گے؟ اتحاد کریں گے. پھر سوچنے لگ گئے کہ یہ طواف الوداع کی حیثیت کیا ہے, طواف الوداع کی حیثیت کیا ہے. اب یہ ساری حدیثیں ان کے سامنے تھی, اللہ کے پیغمبر نے اس کی کیا حیثیت بیان کی ہے, اس پر کتنا زور دیا ہے, اور طواف الوداع کی کیا فضیلت بیان کی ہے, اس کے کیا برکات بتائے ہیں. یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا کہ نہیں, اس عورت کو نہیں جانا چاہیے, اس کو رکنا چاہیے, اور اس کے ساتھ جو محرم آیا ہے اس کو بھی رکنا چاہیے. طواف الوداع کے بغیر وہ جا ہی نہیں سکتی, نہیں جا سکتی, اسے طواف الوداع کرنا ہوگا. اس شخص نے کہا, اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان ہے کہ اگر ایسی کنڈیشن بن جائے تو وہ عورت طواف الوداع کو چھوڑ کے جا سکتی ہے, اس کے حج میں ذرے کے برابر بھی عیب نہیں آئے گا. آپ کہتے ہیں کہ نہیں جا سکتی. سیدنا عمر نے ایک شخص سے کہا کہ جاؤ میرے دفتر میں ایک کوڑا پڑا ہے, کوڑا لے کر آؤ, میں اس کی کمر کو ٹھیک کرتا ہوں, اس کو سیدھا کرتا ہوں. اس شخص نے کہا, امیر المومنین غلطی آپ کی ہے اور اصلاح آپ میری کرتے ہیں, میں نے آپ کو نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی ہے, آپ کا حق بنتا ہے حدیث سن کر آپ رجوع کر لیں, اپنے اتحاد سے رجوع کر لیں, بجائے رجوع کرنے کے آپ میری کمر کو سیدھا کرتے ہیں, غلطی آپ کی ہے اسلام میری کرتے ہیں. امیر عمر نے فرمایا کہ جو ہی تو نے حدیث سنائی میں نے تو اسی وقت اپنے اتحاد سے رجوع کر لیا تھا, اسی وقت دل ہی دل میں کہا, اے اللہ میں اپنے جواب سے بری ذمہ ہوں, وہ تو میں نے کہہ دیا تھا, تیری کمر اس لیے سیدھی کرتا ہوں جب تیرے پاس پیغمبر کی حدیث موجود تھی, حدیث کے ہوتے ہوئے تو نے یہ چیخ کیسے کی کہ عمر کے پاس آ کر سوالوں کا جواب طلب کرے. جس شخص کے پاس تیرے پیغمبر کی حدیث ہوگی, حدیث کے ہوتے ہوئے نہ ابو بکر کے پاس جا سکتا ہے, نہ عمر کے پاس, نہ عثمان کے پاس, کسی کے پاس نہیں جا سکتا, جو جائے گا اس کی کمر کو ٹیڑھا یا تو سیدھا کر دیا جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, حدیث کے ہوتے ہوئے اگر عمر بن خطاب کے پاس کوئی جائے وہ ان کی کمر کو سیدھا کرے, اب حدیث کے ہوتے ہوئے حدیث کے آ جانے کے بعد کس کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ پوچھے فلاں بزرگ کیا کہتا ہے, فلاں امام کیا کہتا ہے, فلاں فقیر کیا کہتا ہے, فلاں مجتہد کیا کہتا ہے؟ نہیں نہیں, اگر کوئی ایسا کہے گا پوچھے گا اس کی کمر کو ٹھیک کر جائے گا, میں تیری کمر کو سیدھا کروں گا, اس لیے کہ تیرا دماغ ہی توازن صحیح نہیں ہے, میں تیری ایمانی غیرت کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں. کہ پیغمبر کی حدیث کے ہوتے ہوئے عمر سے یا کسی اور سے سوال نہیں کیا جا سکتا. میں یہ چند مثالیں دے چکا, اتحاد کا مسئلہ آپ بتا چکا, اتحاد کا لفظی معنی, اصطلاحی معنی, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, یہ ایک وقتی ضرورت ہے, یہ ایک وقتی. سفیان ثوری رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں, انما الرأی بمنزلت المیتۃ اذا اضطررت الیہا فاکلتہا. اتحاد کی حیثیت ایسی ہے جیسے ایک آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہے اور حلال نہیں مل رہا, حلال نہیں مل رہا, اب جان کا خطرہ ہے مر جائے گا, اب ایسی کنڈیشن میں وہ کیا کرے گا؟ وہ حرام کھا سکتا ہے لیکن قربان جائے. اللہ کے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مجبوری کی کنڈیشن میں جب جان کا خطرہ ہو, اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسی کنڈیشن میں حرام کھانا, مردار کھانا اس کے لیے جائز ہے, یہ نہیں کہا. اس کے لیے حلال ہے؟ نہیں نہیں, یہ نہیں کہا. کھانے کا حکم دیا ہے, اگر مرنے کا خطرہ ہے, جان جاتی ہے, حرام کھا سکتے ہو, مردار کھا سکتے ہو, شریعت نے حکم دیا ہے, لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے حلال ہے. تمہارے لیے جائز ہے. نہیں نہیں فرمایا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, جاؤ جان بچانے کے لیے حرام کھاؤ لیکن اس کو سمجھو کہ ہم حرام کھا رہے ہیں, صرف اتنا ہے کہ حرام کھانے پر جو گناہ ملے گا میں تمہیں گناہ نہیں دوں گا, گناہ نہیں دوں گا. کیونکہ شریعت اگر ایک لحظے کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی اس شخص کو کہہ دے کہ تمہارے لیے حلال ہے وہ تو وہیں بیٹھ جائے گا نا, اس پر اتفاق کرے گا وہ تو حلال نہیں ڈھونڈے گا. جب کھاتے ہوئے بھی اس کو پتا ہے کہ میں حرام کھا رہا ہوں تو وہ حلال کو تلاش کرے گا. سفیان سوری فرماتے ہیں اتحاد جو ہے اس کی حیثیت بھی یہی ہے, نہ یہ شریعت کا حکم ہے نہ قرآن کی آیت ہے نہ یہ حدیث ہے نہ قطعی ہے, نہیں نہیں یہ ضروری چیز ہے, وقتی ضرورت ہے, حالات پیش آ گئے تم نے اتحاد کو لے لیا لیکن تم تلاش کرتے رہو کہ حق کیا ہے, شرعی مسئلہ کیا ہے, اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے, اس کے مطابق نہیں ہے اتحاد کو چھوڑ دو اور قرآن حدیث کو لے لو. یہ اتحاد کی شرعی حیثیت تھی. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم واخر الحمد للہ رب العالمین.